السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 پیج نمبر 529. اہل کتاب و سنہ والجماعہ کی وجہ تسمیہ نے کیا, کس بنا پر اس کا یہ نام رکھا گیا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. اہل سنہ والجماعہ یہ نام کیوں رکھا گیا, اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ پہلی بات تو اگر اس کی نارمل تشریح ہم دیکھیں تو وہ یہ ہوگی, کیونکہ اس زمانے میں بہت سارے فرقے, بہت سارے گروپس پیدا ہو گئے تھے جو باطل فرقے تھے, جیسے خوارج ہے, معتزلہ فرقہ ہے, اور جہمیہ ہے, مرجیہ فرقہ ہے, قدریہ فرقہ تھا, اور یہ لوگ سب صحیح جو قرآن اور سنت کا جو نظریہ تھا اس سے ہٹ گئے تھے, ڈائیورٹ ہو گئے تھے. تو لہٰذا ان کے مقابلے میں یہ لفظ کہا گیا کہ وہ لوگ جو کتاب اور سنت کی پیروی کرنے والے ہیں, یعنی دین کو اسی طرح سے لینے والے ہیں, اسی طریقے سے لینے والے ہیں جیسے قرآن اور سنت میں اس کی تشریح کی گئی ہے, تو اس وجہ سے یہ نام اس کا نارملی رکھا گیا. اور یہاں جماعت سے مراد دراصل ایک جماعت نہیں ہے, بلکہ یہاں جماعت سے مراد دراصل مجموعہ ہے, یعنی اہل سنہ والجماعہ. تو اس سے اس لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ جماعت اصل میں اجتماع سے عبارت ہے, اس طرح اہل الجماع کا معنی ہوگا اہل الاجتماع, مگر اس میں جماعت کو یعنی ایسا لکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ایک نظریے پر یا ایک سوچ پر جمع ہوئے, قائم ہوئے. ٹھیک ہے, یعنی کتاب اور سنت یہ دو چیزیں ہیں جو ہمارے لیے دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں, جس کو یعنی جو اصول ہے ہمارے لیے, اور تیسری دلیل ہے اجماع. ایکچولی اگر آپ جب فقہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں پر ادلہ شرعیہ یا ادلہ احکام اس طرح سے ایک لفظ آتا ہے جو اسپیشل ٹرم بولی جاتی ہے, یعنی جو بھی آپ کو حکم دیا جاتا ہے یا جو آپ چیزیں کام کرتے ہیں یا جس چیز سے آپ کو منع کیا جاتا ہے تو وہ دلیل سے ثابت ہیں, اور دلیل کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور سنت ہے دلیل ہمارے لیے. لیکن ایک اور ٹرم استعمال کی جاتی ہے جس میں اجماع کہا جاتا ہے. تو آیا کہ اجماع آج موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو آج کے دور میں تو اجماع نہیں ہو سکتا, کیونکہ امت بہت زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی ہے. ہاں, جو ہمارے سلف صالحین یعنی صحابہ, تابعین اور تبع تابعین, یہ جو تین ادوار تھے, ان لوگوں نے کسی کام پر اجماع کیا تھا تو وہ قابل قبول ہے اور وہ ثابت بھی ہے. جیسے کہ امام احمد بن حنبل اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ اجماع باقی ہے, یا اجماع کا کہنے والا یا کرنے والا وہ کاذب ہے, یعنی جھوٹا ہے. جبکہ دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ اجماع ابھی بھی موجود ہے اور اس کا شرعی دلیل ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سے نئے نئے مسائل آتے ہیں زندگی میں, ہے نا, اب ہر چیز تو پرٹیکولر نام لے کر قرآن میں موجود نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر اب آج کل دیکھیں کہ ڈونیٹ کرنا ہے آرگنس کا, ہے نا, آرگن ڈونیٹس کرنا, تو کیا آرگنس ڈونیٹ کیے جا سکتے ہیں؟ یا پھر مثال کے طور پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے, تب اس میں کیا شرائط ہوں گی؟ مثال کے طور پر اگر کوئی ہسبینڈ اور وائف, ان کو اولاد نہیں ہے, لیکن اگر ہسبینڈ کا ہی نطفہ لے کر وہ بیوی کو دیا جاتا ہے, اور اس طرح سے کیا پروسیس کہتے ہیں اس کو, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, جی آئی وی ایف, جزاکم اللہ خیرن, ویری گڈ, اللہ تعالیٰ سے ذائقہ خیر دے آپ کو. تو جو آئی وی ایف کا جو پروسیس ہے, اب اگر ابھی ایک نیا مسئلہ ہے, رسول اکرم کے زمانے میں تو نہیں تھا یہ مسئلہ, ہے نا, اب اس کا ہمیں قرآن اور سنت میں پرٹیکولر اس نام سے تو کوئی ہم کو سولوشن نہیں ملے گا. لیکن فقہ میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں, اور اس کو پھر بعد میں اجماع بھی کہیں گے. تو علماء کرام بیٹھ کر قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی حل نکالتے ہیں کسی نئے آنے والے مسئلے کا, اور اگر اس وقت جتنے علماء موجود ہیں وہ سب اس پر ایگری کرتے ہیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اجتہاد کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی نئے آنے والے مسئلے کا حل سوچنا قرآن اور سنت کی روشنی میں, اور اس کے لیے اپنی پوری جد و جہد لگا دینا, اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہی اس مسئلے کا حل نکالنا, اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اور اجتہاد یہ قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے, تو بعض علماء اجتہاد کے تو قائل ہیں, وہ تو بالکل ضروری ہے, اور اجتہاد تو ہونا بھی چاہیے اور ہوتا رہے گا قیامت تک, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اجماع کے بارے میں کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اجماع اب نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ہی حل پر پوری امت کے علماء کا جمع ہونا مشکل ہے, کیونکہ آج کل اتنے فرقے اتنے گروپ بن گئے ہیں, ہے نا, آپ لوگ جانتے ہوں گے خود امت مسلمہ میں ہی کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں اور بٹے ہوئے ہیں لوگ. تو اب جیسے آئی وی ایف کے ذریعے سے کیا پریگنینسی ہو سکتی ہے, تو آپ دیکھیں اگر اس میں اگر ہم اس کی شرائط قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم اس کا حل ڈھونڈیں تو جی ہاں ہو سکتی ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. کچھ علماء نہیں بھی کہتے, کچھ علماء آئی وی ایف سے پریگنینسی کو بھی غلط قرار دیتے ہیں یا ناجائز قرار دیتے ہیں. لیکن اگر ہم ایک ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں اور سوچیں کہ آئی وی ایف سے پریگنینسی کب جائز ہے, جب ہسبینڈ کا ہی نطفہ بیوی کے لیے ڈالا جا رہا ہو, جو بھی پروسیس ہوتا ہے وہ آئی وی ایف کا سمجھے. لیکن اب وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بھی آج کل کیا کہا جا رہا ہے, کرائے کی گود شاید ایسا کچھ کہا جا رہا ہے نا, یعنی کوئی پرسن ایک تھرڈ پرسن کسی تھرڈ لیڈی کو, جی ہاں بالکل وہی بات ہے کہ سروگیسی, کہ کسی عورت کو یعنی یہ کہہ کر حاصل کرنا کرائے سے کہ کوئی ایک تھرڈ پرسن اپنا نطفہ اس کو دے اور وہ پریگنینٹ ہو جائے, یہ تو بالکل ناجائز ہو گئے, تو حرام ہو گئے, ہے نا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نسب کو ملانا یا نسب کو چینج کرنا اس پر کتنی بڑی سزا ہے. یعنی کوئی عورت اپنے بستر پر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کو لے آتی ہے اور کسی اور کا بچہ وہ اپنے شوہر کے نام منسوب کرتی ہے, تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے, صحیح ہے, کیونکہ نسب ملا دی اس نے نا اور اس کو چینج کر دیا, تو یہ تو بالکل اسلام میں جائز ہی نہیں ہے, یہ ناجائز ہوگی. لیکن اگر ہسبینڈ اور وائف دونوں کا اور وائف کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہو تو پھر یہ بالکل جائز ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو نیا مسئلہ آیا ہے تو اب اس کو کیسے حل کریں گے ہم, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, اجتہاد کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, علماء کرام بیٹھ کر اجتہاد کریں گے اور پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ پھر اجماع کہلائے گا, ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات آپ کو. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع موجود ہے یا نہیں ہے, اور اگر اجماع موجود ہے تو اس کی کیا دلیل ہے, یعنی حجت کیسے ثابت ہوگی اس کے اوپر. اب دیکھیں قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی نزا ہو جائے, کوئی معاملہ پیش آ جائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے, پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر آتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ رسول تم کو دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ. یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلے ان آیتوں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو ہم پر فرض ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اجماع کی کوئی دلیل ہم کو ملتی ہے؟ تو جی ہاں, امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اجماع کے لیے بھی دلیل ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اجماع ابھی بھی موجود ہے اور اس کا شرعی دلیل ہونا قرآن اور سنت سے ثابت ہے, اور وہ اسی آیت کو لاتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑا کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس پر ہمارا اجماع ہو جائے تو اجماع پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب و سنت کی طرف لوٹانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر لوگ کوئی مسئلے میں جو چیزیں موجود ہیں, یعنی جو آلریڈی شریعت میں موجود ہیں, اس کو تو آپ ہر حال میں مانیں گے مانیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو تمام علماء کا اس پر اجماع ہے, نہیں, اس پر آپ کو اجماع کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہے نا, کیونکہ جو فرض چیزیں وہ تو فرض ہے, تو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں, اس پر اجماع کی ضرورت نہیں ہے. اجماع کس چیز پر ہوگا؟ جو پرٹیکولر کوئی مسئلے کا حل ابھی فی الحال ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالتے ہیں اور اس پر تمام علماء متفق بھی ہو جاتے ہیں, ایگری کر جاتے ہیں, اس کو اجماع کہیں گے. تو امام شافعی نے جو ہمیں دلیل نکال کر دی تھی قرآن سے جس آیت سے, وہ یہ آیت تھی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. اور کہا تھا کہ امام شافعی اس کے لیے کئی رات جاگتے رہے اور 300 دفعہ سے زیادہ انہوں نے کہیں یہ آیت کو پڑھا یا قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہے ہو کہ کون سی آیت سے ہم دلیل لے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے راستہ کھول دیا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اور جو شخص سیدھے راستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرے تو ہم اسے ادھر پھیر دیتے ہیں جدھر وہ چاہتا ہے اور اسے داخل کرتے ہیں جہنم میں اور وہ بہت بری جگہ ہے. یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے اور مومنوں کے راستے کے علاوہ, تو مومنوں کا بھی لفظ ہے یہاں پر, مومنین کا لفظ آیا ہے یہاں پر, یعنی ان کے بارے میں آیا ہے, جو ان کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو پھر ہم اس کو اسی طرف موڑ دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتے ہیں, یعنی گمراہی کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ اگر مومنین بھی جو صالحین ہیں, مومنین ہیں امت مسلمہ کے, اگر وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوگا, ہے نا. اور رسول اکرم نے یہ حدیث میں بھی ایک بات ارشاد فرمائی تھی, ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور اس کی بہت ساری سندیں مشہور ہیں. لا تجتمع امتی علی الدلالہ, کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو یہ حدیث ویسے تو کچھ اس کو حسن قرار دیتے ہیں, کچھ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. اگر ہم اس کو ضعیف بھی قرار دیں, چلیں اگر ہم مان لیں کہ ضعیف ہے حدیث, تب بھی اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن سے مل رہا ہے, یعنی قرآن جو ہمیں کہتا ہے وہی یہ حدیث کا مضمون ہے. تو لہٰذا ہم اس حدیث کو لے سکتے ہیں کچھ اصول کو ماننے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ میری امت دلالت پر, یعنی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب کس چیز پر جمع ہوگی امت؟ نیکی کے کاموں پر جمع ہوگی. تو یہ بھی اجماع کی ایک دلیل ہے, یہ مستقل دلیل ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہے جس پر اجماع ہو چکا ہو تو ہم اسے اس اجماع کے ساتھ ہی ثابت کریں گے. تو اسی لیے پھر قرآن, سنت اور اجماع, یہ تین ہمارے پاس شرعی دلیلیں ہوئیں جس پر ہم کوئی چیز کو مان سکتے ہیں. قرآن اور سنت کا تو کوئی ڈاؤٹ ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن اجماع کے بارے میں ڈفرنٹ علماء کی ڈفرنٹ آرا ہیں. تب اجماع ابھی آج کے دور میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, تو یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے کہ ہم اجماع سلف صالحین کا ہی لیں گے بس. اب آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے کیونکہ امت بہت زیادہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے, واللہ عالم یہ ان کا اوپینین ہے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا ایک دروازہ کھلا رکھا گیا ہے, جیسے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا, تو جب اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے تو پاسبلٹیز میں سے ہے کہ اجماع بھی ہو سکتا ہے ابھی, لیکن ڈفرنٹ علماء کی ڈفرنٹ آرا ہیں. اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جو تین اصول ہیں, یعنی اگر آپ کو پرکھنا ہو اہل سنہ والجماعہ کو, تو کیسے آپ پرکھیں گے کہ ہاں یہ واقعی میں اس قابل ہے یا نہیں ہے, یعنی یہ کیا واقعی میں قرآن اور سنت کو فالو کرنے والے ہیں یا نہیں ہے, یا صحیح طریقے پر صحیح راستے پر چلنے والے ہیں یا نہیں ہے. تو وہ تین یعنی اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ ایک تو کتاب اللہ, دوسرا سنت رسول, اور تیسرا اجماع ہے. یعنی اہل سنت لوگوں کے ہر قول و عمل کا, وہ ظاہر ہو یا باطن ہو, ان تین اصولوں کو سامنے رکھ کر موازنہ کریں گے ان کو دیکھیں گے. تو یعنی کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اور اجماع کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, یعنی اجماع جب جو کہ صحابہ کے زمانے میں ہی ہو چکا ہو, یا تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں. تو اجماع صرف سلف صالحین کا ہی وہ کہتے ہیں معتبر ہے. آج کے دور میں اگر اجماع ہم کہیں گے تو کیونکہ امت بہت زیادہ انتشار کا شکار ہو چکی ہے, لہذا آج کے دور میں ہم اجماع کو قابل قبول نہیں قرار دے سکتے, واللہ عالم. اسی طرح سے آپ دیکھیں جو آرگن ڈونیٹ کرنے کی بات آتی ہے, یہاں ہمارا ٹاپک فقہ نہیں ہے اصل میں, لیکن چونکہ بات کو سمجھانے کے لیے, اجتہاد اور اجماع کو سمجھانے کے لیے. اب جیسے اگر کڈنی, ابھی جیسے شاید آپ لوگ بھی جانتے ہیں ہمارے سرکل میں ہی کسی کی بیٹی کی کڈنیز خراب ہو گئے, تو ایک کڈنی پہلے والدہ نے دی, وہ لگانے کے بعد وہ کڈنی بھی خراب ہو گیا اس بچی کا, اور لڑکی اس وقت 18-19 سال کی تھی سمجھے. دوسرا وہ کڈنی بھی خراب ہو گیا, تو پھر فادر نے اپنا کڈنی دیے, اور تقریباً 10 یا 12 سال سے وہ لوگ تینوں بھی سروائیو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس لیے علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ ایسا آرگن ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے جس کے بغیر بھی آپ سروائیو کر سکتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی کو, آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک گروپ آف اسکالرس کا اوپینین ہے. ادر گروپ آف اسکالرس کا جو اوپینین یا ان کا تھاٹ ہے, وہ کہتے کہ نہیں, یہ جو آرگنس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے اوپر, آپ اسے ڈونیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو دونوں کا اوپینین آپ کے سامنے. اب جس میں اختلاف ہو تو اب آپ کو جو بات, دونوں اپنی اپنی جگہ ہو سکتا صحیح ہوں گے کیونکہ اجتہاد ہے. تو اب آپ کو جو رائے درست لگتی ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ نہیں آپ یہی رائے کو مانیں یا آپ وہی رائے کو مانیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو اجتہاد کہیں گے. تو چونکہ آل گروپ آف اسکالرس اس پر ایگری نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ڈفرنٹ اوپینین ہے الگ الگ گروپس کا، تو اب آپ اس کو اجماع نہیں کہہ سکتے، ہے نا؟ یعنی ڈونٹ سوری آرگن ڈونیٹ کو یہ آرگن ڈونیشن کو آپ اجماع نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. ہاں اگر پورے علماء اس بات پر راضی ہو جاتے، متفق ہو جاتے کہ ٹھیک ہے آرگن ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے، تو کیا ہو سکتا تھا؟ اجماع ہو سکتا تھا اس پر، لیکن اجماع نہیں کہیں گے اب اس کو ہم. تو بات سمجھ میں آئی اجماع کی؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہی ہوں. ٹھیک ہے الحمدللہ. اب آتے ہیں آگے اہل السنہ والجماعہ کا منہج، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ان کا کیا طریقہ کار یا کیا سوچ یا کیا نظریہ ہے. یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو تو ہم سب پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، ہے نا؟ کہ تم ہی امت خیر ہو اور تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے، سمجھے؟ تو اسی لیے جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، دراصل وہ انہی اصولوں پر کاربند ہیں کہ وہ امر بالمعروف کا کام کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور یہ کام وہ کرتے ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرنا، خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دوسروں کے اقوال اور افعال پر مقدم رکھنا یعنی ترجیح دینا، اور مسلمانوں کے اجماع کی اتباع کرنا، یہی وہ اصول ہیں جس پر چلتے ہیں. اب معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ معروف ہے نیکی کا حکم کرنا اور منکر برائی سے منع کرنا. تو معروف ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کا وہ حکم دیتے ہیں، اور منکر ہر وہ چیز جس سے شریعت نے منع کیا ہے اس سے وہ منع کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تمہیں سے ایک ایسی جماعت تو ضرور ہی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت دیتی رہے اور نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے منع کرتی رہے. تو یہ قرآن سے ہم کو دلیل مل گئی، ٹھیک ہے؟ حدیث سے ہمیں دلیل ملتی ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے کہ یقیناً تم نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑ لو گے اور اسے حق کی طرف موڑ دو گے. تو قرآن اور حدیث دونوں سے دلیل مل گئی کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تھی امت مسلمہ کے جو ایسے افراد ہیں جو یہ اہلیت رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں. اب اس کی شرائط کیا ہیں؟ یعنی اگر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے ہیں تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ فریضہ سر انجام دینے والا جس چیز کا حکم دے رہا ہو یا جس چیز سے منع کر رہا ہو اس بارے میں اسے شریعت کے حکم کا اس کو علم ہو، یعنی اس کو پوری معلومات. یعنی آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، جب آپ ہر پروفیشن کے لیے وہ اسکلز اپنے اندر پیدا کرتے ہیں یا ان اسکلز کو سیکھنے کی آپ کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی بھی سیلز ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو اس کو پہلے اس ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے نا، ایسے اٹھا کر سیدھا اس کو سیلز ریپرزینٹیٹیو کے طور پر تو نہیں بھیج دیا جاتا. ہر کمپنی کا یہ رول ہوتا ہے کہ پہلے وہ اسے سکھاتے ہیں، اسے ٹریننگ دیتے ہیں، اسے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، تب کوئی چیز وہ اپنی طرف سے اس کو کمپنی کی ریپرزینٹیٹیو کے طور پہ بھیجتے ہیں اس کو. وہ تو اسی طرح سے جو دین کا دائی ہے، اگر وہ خود دین کا علم صحیح نہ رکھتا ہو یا وہ یہ نہ جانتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو پھر کیسے وہ اس میدان میں کود پڑ سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کو پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. تو اس کو یہ ساری باتیں، ساری چیزوں کا اس کو علم ہو، شریعت نے کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، سورہ مائدہ، آپ ان کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ کریں جسے اللہ نے اتارا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، کیونکہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے، اسے چھوڑ کر آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کو خود یہ حکم دیا تھا کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کریں، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اور اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یقیناً کان، آنکھ اور دل، یہ سب کے سب وہ اعضا ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے یہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، یقیناً جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلا نہیں پائیں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود سے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ امام مالک کہا کرتے تھے کہ یہ جتنے بھی جو علماء کرام گزرے ہیں ہمارے، جو سلف صالحین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے حلال اور حرام لفظ ہماری زبان پر لانے کے لیے ہماری زبان کانپتی ہے، ہم ڈرتے ہیں، اور وہ بالکل حلال اور حرام کا فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جائز اور ناجائز کہا کرتے تھے، یا پہلے سوچتے تھے ہزار بار، اس کے بعد جواب دیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کتنی آرام سے، ایون بچہ بھی کہتے کہ ارے نیل پالش لگانا حرام ہے، یعنی اتنی آرام سے کوئی بھی بات کہہ دی جاتی، جبکہ آپ کیسے اس کو حرام کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کو جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ تو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ اب جو ایک ایسا گروپ ہمیشہ امت مسلمہ میں موجود رہے گا جو یہ کام، یہ فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ اب یہ ہم جو جماعتوں کے ڈفرنٹ نام ہیں ان کی بات نہیں کر رہے، بلکہ تمام جماعتیں جو صحیح عقیدہ رکھتی ہیں، لیکن ان جماعتوں کے نام الگ الگ ہوں، الگ الگ آرگنائزیشنز ہوں، لیکن ساروں کا کام اور جو ان کا نقطۂ نظر ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ اہل السنہ والجماعہ ہی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پرٹیکولر کسی ایک جماعت کو نام دے دینا اور کہنا کہ بس یہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، باقی دوسری جتنی آرگنائزیشن سے سارے کے سارے غلط ہیں، یہ نہیں آپ کہہ سکتے بالکل۔ آپ کو کس نے یہ اتھارٹی دی کہ آپ ایسا کہہ سکیں؟ جن کا مقصد ایک ہو، جن کا نسب العین ایک ہو، اور جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، جیسے جہمیہ کے فرقے کی سوچنا ہو، معتزلہ فرقے کی سوچنا ہو، قدریہ فرقے کی سوچنا ہو، لیکن اس کے علاوہ ان کے ڈفرنٹ نام ہو سکتے ہیں، لیکن سب لوگ ایک ہی کاز کے لیے کام کر رہے ہوں، تو وہ سب کے سب وہی والے جماعت ہوگی، وہی لوگ ہوں گے جن کو رسول اکرم نے، جن کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی۔ تو ایک جماعت، یہ ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہو سکتی ہیں جو صحیح عقیدے پر قائم ہو کر ڈفرنٹ نام کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہماری اپنی سوچ ہمیشہ معتدل رکھا کریں، کیونکہ ہم کو لوگوں کے بارے میں فتویٰ دینے سے مجھے بتائیے کیا مل جائے گا کہ فلاں غلط ہے، فلاں خراب ہے، فلاں دوزخی ہے، بس ہم اچھے ہیں، ہم ہی اچھے ہیں بس، باقی کوئی نہیں۔ اس کا بھی عقیدہ خراب، اس کا بھی عقیدہ خراب، آپ عقیدے کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ رسول اکرم نے اس ٹاپک پر کوئی الگ سے اس ٹاپک پر آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ ہاں آپ نے ہمیں بتا دیا تھا، کرائیٹیریا بتایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تھوڑی دیر رک جائیے۔
ریکارڈنگ ان پروگرس۔
جی، تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ کام کریں گے، جو بھی امت مسلمہ میں سے ایک گروپ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، اور وہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ پہلے خود انہیں اس کے بارے میں معلوم ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص سمجھے ایک عبادت کرتا تھا، اس کو عبادت سمجھ کر عبادت کر رہا تھا، جیسے کہ 1,25,000 مرتبہ کوئی ایسا پڑھے آیت کریمہ، جس کو کہتے ہیں لوگ 1,25,000 مرتبہ پڑھتا ہے وہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اب سامنے اگر وہ اس نے وہ عبادت چھوڑ دی سمجھے، یعنی اس کو معلوم پڑ گیا بعد میں کہ یہ بدعت ہے، اور اس نے وہ چھوڑ دیا پڑھنا، 1,25,000 مرتبہ پڑھنا چھوڑ دیا، اب جو ایک دین کا دائی ہے وہ آ کر کہتے کہ اچھا تم نے کیوں یہ عبادت چھوڑ دی، تم نے کرنا چاہیے تھا، تو سمجھے وہ کس بات کی تعلیم دے رہا ہے؟ غلط بات کی تعلیم دے رہا ہے نا، کیونکہ جو دین کا دائی ہے اس کو پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ صحیح عبادت کیا ہے اور بدعات کیا ہیں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ یعنی اگر ایک شخص جس کو خود نہیں معلوم کہ صحیح عبادت یا صحیح عبادت کا طریقہ کیا ہے، بلکہ وہ بدعات کو ہی عبادت سمجھتا رہا اور ایک بدعت کرنے والے شخص نے اس بدعت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اب نہیں کر رہا ہے وہ بدعت، تو وہ دین کا دائی آ کر چونکہ اس کو خود معلوم نہیں ہے کہتے کہ ارے تم نے کیوں یہ عبادت چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟ الٹا وہ خود یعنی وہ گناہگار ہوگا نا وہ۔ تو لہٰذا جو دین کا دائی ہے اس کو پہلے خود معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کیا ہے، یا کون سی عبادت قابل قبول ہے، کون سی عبادت کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور کون سی عبادت بدعات میں آتی ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو جو دین کا دائی ہے اسے خود پہلے علم ہونا چاہیے کہ کیا عبادت کے طریقے ہیں اور کون سی عبادت قابل قبول ہے، یا عبادت کے کون سے طریقے صحیح اور قابل قبول ہیں، لہٰذا پھر وہ سامنے والے کو اس چیز کی دعوت دے۔ تو پہلی شرط یہ ہوئی کہ دین کے دائی کو خود معلوم ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے، یعنی جو لوگ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے اس کو دائی کہتے ہیں، یعنی دین کی طرف بلانے والا یا خیر کی طرف بلانے والا۔ تو دوسری شرط اس کی کیا ہے کہ اسے جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے یا جس چیز سے وہ منع کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو پوری طرح علم ہو، اور جس چیز کا وہ حکم دے رہا ہے پہلے وہ جانتا ہو کہ سامنے والے اس کے مکلف ہے یا نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ یعنی آتے سے ہی فوراً، جیسے آپ کوئی ریورٹ پرسن ہے، آپ اس کو آتے سے ہی کہہ دیں کہ نہیں تم اب بالکل پورا تمہیں سورہ فاتحہ پڑھنا آنا چاہیے ورنہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، تو ایک ایسے شخص کو جس کا وہ مکلف نہیں ہے ابھی، یعنی ایک ریورٹ شخص ہے، اس نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، اس کو عربی بالکل نہیں آتی ہو، اس کو بسم اللہ بولنا بھی نہیں آ رہا ہو نہ پڑھنا آ رہا ہو، کیا آپ اس پر یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ تم نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، یا تم کو جب تک سورہ فاتحہ نہیں آتی تم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، ایسا کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ یا قرآن کی کوئی سورت تم کو جب تک نہیں آئے گی تم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں کہہ سکتے ایسا۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا ہے اس کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ سامنے والا اس چیز کا مکلف ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اتنی استطاعت ہے یا نہیں ہے، تب اس کو وہ حکم لگائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کا وہ جملہ پڑھا ہوگا جو صحیح بخاری میں ہے، کہ وہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیتیں اور احکامات نازل کیے ہیں وہ بتدریج نازل کیے ہیں، اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے، اگر ایسا ہوتا کہ آتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبوت ملتے ہی آپ لوگوں سے کہہ دیتے کہ شراب حرام ہے تو لوگ شراب کبھی نہ چھوڑتے، آتے ہی آپ یہ حکم لگا دیتے کہ زنا حرام ہے تو لوگ کبھی زنا نہ چھوڑتے، بلکہ سارے احکامات کیسے نازل ہوئے؟ بتدریج نازل ہوئے۔ جی دھیرے دھیرے، یعنی آپ دیکھیے کسی بھی چیز کا حکم لگانے کے لیے آپ کو پہلے اس کے لیے تیاری کرنا ضروری ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اچانک کسی پر آپ کوئی حکم لگا دیں گے اور اس کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا وہ کام؟ تو یہ آنا ضروری ہے آپ کو۔ جی حکمت کے ساتھ دھیرے دھیرے، بالکل صحیح ہے، بالکل لوگوں کی صورتحال کو سمجھتے ہوئے آپ حکم لگا سکتے ہیں۔ اب جیسے کوئی لوگ بدعت کرتے بیٹھے ہوں یا بدعت کر رہے ہوں، اب جاتے سے آپ کہیں کہ تم لوگ تو سب دوزخی ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم کو حوض کوثر سے کبھی پانی نہیں ملے گا رسول اکرم کے ہاتھ سے، اور تم سب جہنم میں جانے والے ہو، یہ صحیح ہے طریقہ؟ نہیں۔ بدعت کرنے والے کے پاس جا کر پہلے آپ بیٹھیں گے، اس سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، پھر اس کو دھیرے دھیرے محبت سے سمجھائیں گے۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری شرط یہ ہوئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسے یہ علم ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو جب وہ فتویٰ لگا رہا ہے تو وہ سامنے والے نے واقعی میں کیا وہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی اندازوں سے آپ سامنے والے پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ تو ویسے ہیں، آپ تو غلط ہیں، جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو، آپ کے پاس ثبوت نہ ہو، یعنی جب تک آپ سامنے والے کو وہ کام کرتے ہوئے خود سے نہ دیکھ لیں، یا وہ کام اس نے نہیں کیا ہے آپ کو کنفرم نہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کسی پر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہہ رہے تم نے تو آ کر دو رکعت تحیۃ المسجد ہی نہیں پڑھی، اب تم تو بالکل گناہ گار ہو. نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے ایسا. رسول اکرم نے کب کہا تھا ایسا کسی صحابی کو؟ جب آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ تم نے کیا دو رکعت پڑھ لی ہے؟ تو کہا کہ نہیں. تو کہا کہ اب پڑھ لو. تو آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو دیکھا اور آپ کو لگا کہ یہ تو اس نے فرض نماز جماعت سے پڑھی ہی نہیں، اور یہ جب سے میرے ساتھ ہے اس نے نماز نہیں پڑھی ہے. تو اب سامنے والے کو آپ یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. پہلے آپ کیا کریں گے، اس سے پوچھیں گے کیا تم نے فرض نماز پڑھ لی تھی؟ تو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کہے کہ پھر ہاں میں نے یہاں کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو دوسری مسجد میں وہی نماز پڑھ کر آ گیا تھا. ہے کہ نہیں؟ ایسے ہو سکتا ہے نا. تو بغیر کسی ثبوت کے کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، الزام نہیں لگا سکتے. اب جیسے کوئی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو آپ فوراً اس پر حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ ناجائز ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے شروع شروع میں ایسا ہوا تھا جب نیا نیا اسپیکر آیا تھا، ریکارڈر آیا تھا، تو لوگوں نے کیا کہا کہ اچھا اس اسپیکر پر اور اس لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام ہے، ناجائز ہے، یا اس پر قرآن کا سنانا یا سننا ناجائز ہے. تو آپ کہہ سکتے ایسا بھلا؟ یعنی جس چیز کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ اس پر ناجائز کا یا حرام کا فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تک کوئی چیز کے لیے پرٹیکولرلی اس کا نام لے کر حرام نہ کہا گیا قرآن اور سنت میں، تب تک اس کی اباحت جائز ہوگی، یعنی وہ کام جائز ہوگا، یعنی وہ مباح قرار پائے گا. آپ دیکھیں کہ اگر لاؤڈ اسپیکر پر جو شروع کے فتووں کو مان لیا جاتا ہے، کیونکہ شروع میں اذان دینے سے رک گئے تھے لوگ اور نماز پڑھانے سے بھی رک گئے تھے، نہ ٹی وی کا استعمال کیا، نہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیا، اور نہ ہی مائک کا استعمال کیا لوگوں نے پہلے، اس کو ناجائز قرار دے دیا تھا. بلکہ ابھی بھی اخبار کی تراشی اگر آپ دیکھیں گے پرانے، تو اس میں وہ فتاوا موجود ہیں اخبارات میں کہ لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام ہے، اس پر نماز پڑھانا منع ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ابھی کیا ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ جتنی بھی جو نئی انوینشنز ہوئی ہیں، سوری جو ایجادات ہوئی ہیں اس کی الیکٹرانکس میں، جس کی وجہ سے دین کی تبلیغ اور آسان ہو گئی ہے، یا کچھ سیکھنا سکھانا اور آسان ہو گیا ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں بھی رسول اکرم کے زمانے میں تو زوم ہی نہیں تھا، تو آپ زوم پر کوئی کام نہیں کر سکتے، ناجائز ہے، ایسا کہہ سکتے آپ؟ یا موبائل تو استعمال ہی نہیں کیا گیا کبھی پہلے زمانے میں، لہٰذا موبائل استعمال کرنا بھی ناجائز ہے، یہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہی نہیں اس کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو پھر آپ کیوں اس کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں؟ تو ایک دائی کو جو دین کا کام کرنے والا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، اس کو بغیر سوچے سمجھے فتوی نہیں دینے چاہیے. پھر چوتھی شرط ہے کہ وہ بغیر کوئی نقصان اٹھائے اس کام کو انجام دے، اس کام کو انجام دینے پر قادر ہو. یعنی اگر دین کے دائی کو لگتا ہے کہ اچھا یہ کام کرنے سے میری جان جانے کا خطرہ ہے یا میرے خاندان کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ کام کو حکمت سے انجام دے، ایک دم کھلم کھلا نہ اس طرح سے کرے. ہاں اگر اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر اتنا تقویٰ ہے، یا اس کے اندر اتنا برداشت کرنے کی قوت ہے کہ وہ ہر قسم کا نقصان برداشت کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بلیم نہیں کرے گا، تو پھر یہ احسن اور افضل ہوگا. لیکن اس کو اتنا ہی کام کرنا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. فاتقوا اللہ ما استطعتم اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ اگر وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے لیے وہ نیکی کا حکم دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس کے لیے پھر منع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس کے اوپر سے. تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام آپ کب سر انجام دیں گے؟ جب آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر جان کو خطرہ ہو اور قتل کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں اس پر صبر کرنا واجب ہوگا، یعنی وہ پھر نیکی کا حکم نہیں دے گا. لیکن اگر اس کے اندر برداشت کرنے کی قوت ہے، تو پھر یہ افضل ہوگا اگر وہ پھر بھی نیکی کا حکم دیتا ہو. تو پانچویں شرط ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہو لیکن اس کے بولنے سے اور زیادہ خرابی واقع ہونے کا اندیشہ ہو، تو تب وہ یہ کام نہیں کرے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ، یعنی کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جذباتی ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، کہ آپ ان کو کسی کام کے لیے منع کرتے تو وہ اور زیادہ وہی کام کرتے ہیں نا، بلکہ اس سے بڑھ کر اور برا کام کرتے ہیں. کبھی آپ لوگوں کو ایسا واسطہ پڑا ہوگا کسی نہ کسی لوگوں سے نا، کہ اگر آپ ان کو کوئی چیز منع کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ برا کام کرتے ہیں. تو ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ سامنے والے پر اس کے بولنے کا کس طرح سے اثر پڑ سکتا ہے. اگر اس کو سامنے والے کے مزاج کا اندیشہ ہے، معلوم ہے کہ یہ بولنے پر اور زیادہ برا کام کرے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی میں انوالو ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو نہ بولے، خاموشی اختیار کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کو برے کام سے روکتے ہیں، اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، تو اس کی کچھ حالتیں اس کے سامنے آتی ہیں، جیسے کہ یا تو برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یا وہ اپنے اس سے کم تر برائی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی اور برائی جنم لے لیتی ہے، یا اس سے بھی بڑی برائی سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا، آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ سامنے والا پرسن بہت زیادہ بہت کیا کہیں گے اس کو، جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے والا ہے، یا تکبر میں آ کر اور بڑا برا کام کر سکتا ہے، جی ضد میں آ جاتا ہے، تو پھر ایسے وقت میں کیا کریں، اس کو ابھی اس کام سے منع نہ کریں، اس کو کرنے دیں. کوئی وقت کا انتظار کریں جس میں وہ نرم پڑے اور پھر آپ اس کو بات سمجھا سکیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام میں فرمایا، وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کے بتوں کو گالی نہ دو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ بلاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گالیاں دے اللہ کو. یعنی اگر تم ان کے بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ لازمن تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ پر وہ بات پڑے گی. لہٰذا پھر کیا کرو، ان کے بتوں کو تم برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو علم نہیں رکھتے. تو بعض وقت کچھ مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو علم نہیں رکھتے، حد سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. تب ان کے لیے پھر آپ کیا کریں گے کہ ان کو ایسے وقت برائی سے نہیں روکیں گے جب وہ اور زیادہ برائی میں انوالو ہو جانے کے لیے تیار ہوں. تو لہٰذا ایسے وقت میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہو، اگر ہم اس کو شراب نوشی سے منع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ مال چرانا شروع کر دے، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا شروع کر دے، تو پھر کیا بہتر ہے آپ سوچیں. وہ بعد میں اور دو مزید برائیوں میں مبتلا ہونے والا تھا، تو بہتر ہے کہ ابھی وہ جو ایک برائی کر رہا ہے تو اس کو ابھی اس حال پر رہنے دیں، اس کے حال پر. پھر موقع کی تلاش میں رہیں، جب موقع ملے گا پھر اس کو اس سے منع کریے گا. اس طرح سے چھٹی شرط ہے، نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا خود بھی اس چیز پر عمل کرے جس کی وہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے، اور ان چیزوں سے دور رہے جس سے وہ دوسروں کو منع کرتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے تو پھر وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سے کام سے باز رہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. تو جو شخص خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو نماز پڑھنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ تو جو کام ہم دوسروں کو منع کر رہے ہیں جس کام سے، ہم کو خود بھی اس کام سے رکنا چاہیے، اور دوسروں کو جس کام کی تلقین کر رہے ہیں ہم خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے ہمیں خود بھی. لیکن کچھ دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ہر ایک پر فرض ہے، ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ خود عمل نہ بھی کرتا ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نیکی کی تلقین کرنے پر ڈانٹ نہیں پلائی، بلکہ اس کی وجہ ان کا امر بالمعروف اور اپنے نفس یعنی بھول جانا ایک ساتھ جمع کرنا تھا. تو ایکچولی علماء کا قول یہ صحیح ہے کہ آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور آپ خود بھی اس برائی سے بچے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی دائی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے نا، یعنی اس کے دل میں خواہش نہیں تھی کہ وہ برا کام کرے، لیکن اس سے کبھی برائی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ کام کرنا چھوڑ دے؟ نہیں، یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. اب ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں نا، ہم انسان ہیں سب، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی تب ہم پھر یہ کام کریں گے ہی نہیں. تو اس لیے جو دوسرے علماء کہتے ہیں، جمہور علماء یعنی میجورٹی آف اسکالرز کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ جس کام کو حکم دے رہا ہے وہ خود بھی کرے، اور جس کام سے وہ منع کر رہا ہے اس سے خود بھی رکا رہے، لیکن اگر اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے تب بھی وہ یہ کام کرتا رہے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، رشتے دار ہیں، اگر ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد ہو رہا ہو تو کیا ان کو روکا جائے گا کہ یہ آداب کے خلاف ہوگا، کہیں یہ والدین کی نافرمانی میں تو نہیں آئے گا؟ تو علماء کرام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کے والدین میں سے کوئی ایسے برائی کے مرتکب ہو رہے ہوں جو غلط ہے تو آپ ان کو روکیے اور ان کی ناراضگی پر صبر کریے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو روکا تھا، ہے نا، کہ اے میرے ابا جان تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ تمہارے کسی کام آتا ہے؟ انہوں نے کہا تھا، اس کے جواب میں ان کی باپ نے کیا کہا تھا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے بے رغبت ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ اور باپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ ان کے باپ کے جواب میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بلا شک میں تجھ کو اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی پہلے تو انہوں نے بہت زیادہ ادب اور احترام سے بات کی، لیکن جب ان کے باپ نے ان کی بات نہیں مانی تو پھر جواب میں انہوں نے کیا کہا، اسے بیزاری ظاہر کر دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قریبی رشتہ داروں میں سے والدین، شوہر، باپ، بھائی، بیٹے، بہنیں یہ کسی برائی کے مرتکب ہوں تو آپ ان کو حکمت کے ساتھ برائی سے روکیں گے اور ان کی ناراضگی پر صبر کریں گے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کے جو عمرا ہیں، یعنی جو گورنرز ہیں، جو آپ کے اوپر امیر ہیں سمجھے، یا جو آپ کے حکمراں ہیں، تو کیا ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہوگی یا ان کے ساتھ نیک اعمال کی ادائیگی جائز ہوگی؟ جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 9 ہجری میں حج کروایا تھا، رسول اکرم نے ان کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ جب سے ابھی تک یہ سنت جاری ہے کہ مسلمانوں کا حج کسی ایک امیر کی سرکردگی میں کیا جاتا ہے، کسی کے انڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو امیر ہے جس کی سرپرستی میں آپ حج کر رہے ہوں، تو کیا اس امیر کا پوری طرح سے نیک اور متقی ہونا ضروری ہے؟ ہم جانتے ہیں ایسا پاسبل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی بات بالکل الگ تھی، ہے نا، جو خلفائے راشدین تھے جب تک وہ حج کرواتے رہے، پھر صحابہ کی بھی بات الگ تھی، تابعین کی بھی بات الگ تھی، تبع تابعین کی بھی بات الگ تھی، لیکن جتنے بھی جو عمرا ہوتے ہیں یا حکام ہوتے ہیں ہر کوئی نیک تو نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ فتنے نہ پھیلے اور فتنوں کا دروازہ نہ کھلے۔ اس لیے تم جب تک کہ اگر تمہارا امیر نیکیوں پر سب کو چلنے کی آزادی دیتا ہو اور جہاں نماز پڑھنے کا انتظام، باجماعت نماز پڑھنے کا انتظام موجود ہو، تب تک آپ اس امیر کی اطاعت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ آپ وہاں پر کوئی اس طرح سے اس کے خلاف لوگوں کو جمع نہیں کر سکتے، اور ایسے امیر کی سرپرستی میں آپ کا حج جائز ہوگا۔ یا کوئی مسجد کا امام ہے، ذاتی طور پر ہو سکتا ہو کسی کچھ یعنی اس کی سرگرمیاں آپ کو مشکوک لگتی ہوں، لیکن آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے جب تک وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھا رہا ہو، کیونکہ ائمہ کے خلاف، یعنی جو بھی حکمران تھے ان کے خلاف جب خروج ظاہر ہوا تبھی سے مسلمانوں میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور وہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے، ہے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جب اس عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل گیا تھا۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی سرپرستی میں حج جائز ہوگا، چاہے وہ خود ذاتی طور پر، وہ عمرہ، وہ ائمہ، ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے ہوں، لیکن اگر وہ صحیح طریقے سے حج کروا رہے ہیں اور صحیح طریقے سے نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز بھی جائز اور درست ہوگی، عیدین بھی جائز اور درست ہوگی، عیدین کی نمازیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر منکم، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے صاحب امر کی۔ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ یقیناً تم میرے بعد اپنی حق تلفی اور ایسے امور دیکھو گے جنہیں تم اچھا نہیں سمجھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم ان کا حق ادا کرو اور اپنے حق کا اللہ سے سوال کرو۔ ان کا حق یہ ہے کہ اللہ کی معصیت کے علاوہ ان کی اطاعت کی جائے، یعنی جب تک وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا کھلم کھلا حکم نہ دے تب تک ان کی اطاعت جائز ہے۔ یعنی ان کی ذاتی نافرمانیوں کی بنا پر تم ان کی اطاعت سے انکار نہیں کر سکتے. وائل بن حجر سے مروی ہے کہ سلمہ بن یزید جعفی نے رسول اکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر ایسے لوگ ہمارے عمرہ بن جائیں، یعنی حاکم بن جائیں، جو ہم سے تو اپنے حق کا مطالبہ کریں جبکہ ہم سے ہمارا حق روک دیں، تو ایسے میں آپ ہمیں کیا حکم دیں گے؟ آپ نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور تم اپنی ذمہ داری ادا کرو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوشی اور ناخوشی، تکلیف اور آسانی، ہر حال میں سما و طاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، گو ہماری حق تلفی ہو رہی ہو اور یہ کہ ہم عمرہ سے جھگڑا نہیں کریں گے، یعنی حکام سے جھگڑا نہیں کریں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا، مگر یہ کہ تم علانیہ کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے کوئی دلیل ہو، یعنی کب تم اپنے حکمرانوں یا ائمہ سے آرگیو کر سکتے ہو یا ان کو کہہ سکتے ہو جب تم کھلم کھلا ان کے اندر کفر نہ دیکھ لو. کیونکہ کیا ہوگا، اگر ان کی مطابقت سے ہاتھ کھینچ لیا جائے گا تو پھر وہ اس دوران سنگین قسم کے حالت پیدا ہوں گے اور بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑیں گی. تو رہے علماء کے درمیان اختلافی اور تعویلی امور، تو اگر حکمران ان کا ارتکاب کرے تو ایسے امور میں ہمارے لیے ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہوگا. البتہ غیر اجتہادی امور میں استطاعت کے مطابق ان کی خیر خواہی کرنا ہم پر واجب ہے، اور رہے اجتہادی امور تو ان کے بارے میں ان سے تقدیر اور احترام پر مبنی بحث کی جائے گی، لیکن ایسا حق واضح کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ذاتی تسکین کے لیے اور نہ ہی تنقید کے لیے ہونا چاہیے. تو یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھلم کھلا حکمراں کوئی ایسی غلط بات کر رہے ہیں یا غلط کام کا حکم دے رہے ہیں، تو اس پر ان کے ساتھ احترام سے بحث کی جائے گی. اور یہ کس لیے کیا جائے گا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کیا جائے گا، ذاتی تسکین کے لیے نہیں. کہ ذاتی طور پر اگر ہم کون سے وہ ہماری سیاسی پارٹی کے لیے تو اس وجہ سے ہم کر رہے ہیں، نہیں، اور نہ ہی تنقید کے لیے ہونا چاہیے. اور اہل سنت کا فرض نماز کو بجماعت ادا کرنا، یعنی اہل سنت والجماعت پانچوں نمازوں میں اقامت، جماعت اور محافظت کرتے ہیں، یعنی اذان سنتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں. جو شخص پانچ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ جتنی جماعتوں سے محروم رہے گا، اہل سنت کی اتنی صفات سے وہ محروم رہے گا. اور اس کے لیے جو دین کا دائی ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ رسول اکرم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجتے وقت نصیحت کی تھی اور فرمایا تھا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہیں کرنا، خوشخبریاں دینا اور متنفر نہیں کرنا، ایک دوسرے کی بات ماننا اور باہم اختلاف نہیں کرنا. کتنی بہترین بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اب دیکھیں کہ ہمارا دین تو آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. پھر امت کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، یعنی جو صحیح طریقے پر قائم ہوتے ہیں جو لوگ، وہ امت کی خیر خواہی کو دینی فریضہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ امت کی خیر خواہی کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے دین ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو صحیح سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ امت کی خیر خواہی کرتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے ائمہ کی خیر خواہی، یعنی حکام کی، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی. رسول اکرم کی خیر خواہی سے مراد ان کی سچی اتباع ہے، جو کہ اس دین کے دفاع کو لازم قرار دیتی ہے جسے رسول اکرم لے کر آئے تھے، اور اس کی کتاب کی خیر خواہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے ہم پر آئی ہے. یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، غیر مخلوق ہے، اور یہ کہ اس کی خبروں کی تصدیق کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس کے احکامات پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور ان باتوں کا خود بھی اعتقاد رکھنا ہم پر لازم ہے. اور جو علماء کرام ہیں، ان کا شمار مسلمانوں کی باعظمت لوگوں میں ہوتا ہے، ان کی خیر خواہی کی جائے. ان کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے جو اچھے کام ہیں اس کو پھیلایا جائے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کیا جائے، ان کی یعنی جو کچھ جس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، ہم کو بھی اس کام کو کرنے کی حرص کی جائے. اور اگر کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کی رہنمائی کی جائے، یا ان کی غلطی کی اس طرح سے نشاندہی کی جائے کہ ان کی عزت پر حرف نہ آئے اور ان کی قدر و منزلت میں کمی نہ آئے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی بات یہاں پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی کہ علماء کی عزت کرنا، علماء کی خیر خواہی کرنا بھی یہ حدیث سے ثابت ہے، تو ان کی خیر خواہی کس طرح سے کی جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج کل کتنا برا ماحول چل رہا ہے کہ ہر عالم دوسرے عالم کو برا بھلا کہتا ہے، اور ایون جو علماء اس دنیا سے جا چکے، جن کا انتقال ہو چکا، جنہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے تھے، اور ہو سکتا ہے ان سے انسان ہونے کے ناطے کوئی ایک آدھ غلطی ہو گئی ہو لکھنے میں، کہنے میں یا بیان کرنے میں. آپ دیکھیں کہ آج کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھول کھول کر ان کی کتابوں کو، اسی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہ برائیاں کی تھی، دیکھو انہوں نے یہ برے کام کیے تھے، یہ برا جملہ لکھا تھا یہاں پر، یہ غلط جملہ لکھا تھا. آپ بتائیے یہ نیک لوگوں کا کام ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ کوئی نیک لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے علماء کی برائیوں کو اچھالیں؟ بتائیے آپ لوگ، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. بالکل بھی نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے ایک دوسرے فرقے کے لوگ ایک تیسرے فرقے والے کو، یا ہر جماعت دوسری جماعت کو، ہر آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن کو، ہر اسکالر دوسرے اسکالرس کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اور اگر کچھ علماء نے کچھ کتابیں لکھ کر گئی ہیں، اور ان کتابوں میں ہو سکتا ہے بائی مسٹیک، یا ہو سکتا ہے اس وقت ان کی لا علمی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، اس کو اچھال اچھال کر لوگوں کو بتاتے ہیں جن کو نہیں بھی معلوم ہے، تو کیا یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ علماء کے تعلق سے اگر ایسے کام کریں گے تو اسلام کا نقصان ہوگا. جب عوام الناس یہ دیکھتے ہیں کہ علماء ایک دوسرے کو گمراہ بتا رہے ہیں، تو وہ ان کی نظروں سے گر جاتے ہیں، اور وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی تردید میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون غلط ہے کون صحیح ہے، اور یہ کہ حق کس کے ساتھ ہے. لہٰذا وہ کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے اور کسی کی بھی بات پر عمل نہیں کریں گے. لیکن جب علماء ایک دوسرے کا احترام کرے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو وہ رازداری کے ساتھ اس کی رہنمائی کرے اور لوگوں کے سامنے صحیح بات پیش کرے، تو یہ مسلمان علماء کی سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی. سبحان اللہ، کتنی صحیح بات ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ امت کی خیر خواہی کا میزان کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے خود پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم وہی چاہیں گے دوسروں کے لیے بھی جو ہم اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، ریسپیکٹ کے ساتھ معاملہ کریں. بالکل صحیح ہے، کیونکہ آج کل تو بس ایک دوسرے پر الزام لگانا، وہ فلاں عالم خراب ہے، فلاں وہ خراب ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے، ان کا عقیدہ خراب ہے. تو مومن کو تو مومن کے لیے کیسے تشبیہ دی گئی ہے کہ ایک دیوار کی مانند ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے. اور آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی ایک دوسرے میں داخل کر کے بتایا. تو جب رسول اکرم نے مومن کو مومن بھائی سے تشبیہ دی ہے، اور ایک دیوار کے ایک حصے کو دوسرا حصہ بتایا ہے، یعنی مضبوط بناتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط عمارت بن جاتی ہے. پھر آپ نے یہ بات سمجھانے اور اس میں زور پیدا کرنے کی غرض سے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے یعنی مثال سے بھی سمجھایا. تو جب تک انگلیاں الگ الگ رہیں، ان میں کمزوری رہتی ہے. جب وہ ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں، تو ایک دوسرے کو مضبوط بنا دیتی ہیں. تو بس مومن بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، دیوار کی مانند ہے، جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط بناتی ہے. جب مومن اپنے مومن بھائی میں کوئی کمی دیکھتا ہے، تو اس کی تکمیل کر دیتا ہے، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کرتا ہے. اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی بیمار پرسی کرتا ہے، یعنی اس کا بازو بن جاتا ہے، سمجھے، اس کا سہارا بن جاتا ہے. تو یہ کام ہوتا ہے نیک لوگوں کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر بھی کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے، رحم کرنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہیں. جب جسم کے ایک اعضا کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی. جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تو سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے اور اسے نیند نہیں آتی. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں، یعنی کل جسد الواحد ایک جسم کی مانند ہے. یعنی ان کی امیدیں، آرزوئیں، تکلیفیں سب ایک جیسی ہیں. وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کوئی ضرورت ہو تو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے شفیق اور مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان میں سے کوئی شخص اگر اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے بارے میں نفرت اور بغض محسوس کرتا ہے، تو اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کو یاد رکھتے ہیں، جس سے اس کی بغض اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی باتیں بتائیں گے. حدیث میں ہم کو یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، اور وہ یہاں پر بھی بیان کی گئی ہیں. اب آپ مجھے آج کے دور کا حال بتائیے کہ آج کے دور میں آپ یوٹیوب پر کیا دیکھتے ہیں اسکالرس کے بارے میں، ایون کتابوں میں، ایون جمعہ کے خطبوں میں آپ کیا سنتے ہیں اماموں سے جا کر. ہمارے آس پاس کے کچھ مساجد ہیں، یقین جانیے اس محلے کے کچھ بچے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہتا مسجد میں جا کر خطبہ سنیں، کیونکہ وہ خطبے میں سوائے فلاں کی برائی فلاں کی برائی یہی بیان کرتے ہیں امام صاحب، کہ جمعہ کا خطبہ اس لیے رہ گیا ہے کہ دوسرے اسکالرس کی برائیاں اس میں بیان کی جائیں۔ آپ بتائیے کتنا اچھا وہ پلیٹ فارم ہے جمعہ کا خطبہ، آپ کتنا لوگوں کو کتنے اچھے کاموں کی تلقین کر سکتے ہیں، لوگوں کو ایک جٹ کر سکتے ہیں، جڑا سکتے ہیں لوگوں کو۔ آپ الٹا کچھ لوگ منتشر کرنے کے پیچھے پڑے ہیں، مسلمان امت کو توڑنے کے پیچھے پڑے ہیں۔ پھر یہ جو دین کے دائی ہوتے ہیں، جو امر بالمعروف کرنے والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور خوشی ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی راضی رکھنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما ابری نفسی ان النفس الامارۃ بالسوء، اور میں اپنے آپ کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، یقیناً نفس برائی کا حکم دیا کرتا ہے۔ تو دوسروں کو حکم دینے کے ساتھ اپنے آپ کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں، یعنی صبر کا، مصیبتوں کے وقت صبر کرنا یا جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا، اور زبان کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت کیا بتاتا ہے، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے اور پھلی میں نقصانات سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے کہ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو مصیبت آنے پر صبر کرنا، اور صبر کون سا سب سے افضل ہے؟ جو صدمے کے بالکل شروع میں کیا جائے، اور صبر کا ایکچوئل یہی عنوان ہے جس میں کہ رسول اکرم ایک ایسی عورت پر سے گزرے جو قبر کے قریب رو رہی تھی، آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر کر، اس پر وہ کہنے لگی یہاں سے چلے جائیں، تمہیں میری جیسی مصیبت نہیں پہنچی۔ وہ عورت رسول اکرم کو پہچان نہیں سکی تھی، جب اسے بتایا گیا کہ تو رسول اکرم تھے تو وہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میں آپ کو پہچان نہیں سکی تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے، یعنی صدمہ ٹھنڈا پڑنے پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ کوئی صبر نہیں ہوگا۔ تو صبر اصل میں جب مصیبت جس وقت پہنچے اسی وقت صبر کرنا افضل ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ مصیبت آنے پر صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بعض وقت مصیبت انسان پر ذاتی طور پر آتی ہے، کبھی اس کے اہل و عیال پر، کبھی مال پر، کبھی دوستوں پر، کبھی ملک پر، اور کبھی عامۃ المسلمین پر۔ جیسے ابھی آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے جو مسلمان بھائی وہاں تکلیف میں گرفتار ہیں فلسطین میں، ہمیں تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی، آپ بتائیے۔ تو انہیں یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، جب اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس پر تکلیف ہونا لازمی ہے اصل میں۔ تو بہرحال جو صحیح لوگ ہیں کام کرنے والے، وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں کہ وہ صبر کریں، اس کو برداشت کریں، ثابت قدم رہیں۔ تو مشکل حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اسے اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ لوگوں کی تکلیف کو اللہ کے عذاب جیسا بنا لیتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو مصیبتوں اور فتنوں کے دوران جو بھی آزمائشیں فتنے آتے ہیں اس پر صبر کرنا، یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے، اور خوشحالی میں شکر کرنا، یہ بھی ایک مومن کی عادت ہوتی ہے کہ خوشحالی، وطن میں پرامن ہونا، یعنی اہل سنت امن اور خوشحالی کے دوران شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو مصیبتوں پر صبر کرنا مشکل ہے یا خوشحالی میں شکر ادا کرنا، تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مصیبت آنے پر صبر کرنا مشکل ہے، جبکہ بعض کے نزدیک خوشحالی میں اثر آنے پر شکر کرنا مشکل کام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 9 اور 10 میں، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اگر ہم اپنی طرف سے انسان کو آسائش کا مزہ چکھائیں پھر اسے واپس لے لیں تو وہ نا امید اور ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اگر اسے تکلیف کے بعد آسائشوں کا مزہ چکھائیں جو اسے پہنچتی ہے تو وہ کہنے لگتا ہے مجھ سے برائیاں ختم ہو گئیں، یقیناً وہ بڑا خوش اور بڑا فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی کہ ایک مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اور خوشیوں پر شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان بندے ہوتے ہیں وہ خوشیاں ملنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں شکر کرنے کی بجائے. ٹھیک ہے, تو آپ کو حدیث سے معلوم ہوگا نا کہ رسول اکرم نے کیا فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, اور خوشیاں آتی ہیں تو شکر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, یعنی دونوں حالتوں میں وہ اجر لوٹ لے جاتا ہے الحمدللہ. لیکن جو تھوڑ دلے لوگ ہوتے ہیں, جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں, مصیبت پر بھی ہائے واویلا مچاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے خود مشکل دور ہوئی, اور پھر فخر کرتے ہیں. لیکن مومن کا معاملہ سب سے الگ ہوتا ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے, ایک خاتون کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک خاتون کو کچھ زخم آیا انگلی پر, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جب ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اچھا آپ نے شکر کیسے کیا, آپ کو تو زخم آیا ہے, تو کہنے لگی کہ اس کی اجر کی حلاوت نے مجھے اس پر صبر کی کڑواہٹ بھلا دی ہے. تو جو اہل سنت ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور خوشحالی پر شکر کرتے ہیں اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ نیک لوگوں کا معاملہ تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو یہاں پر خوبیاں بتائی گئی ہیں, اور یہ جو کوالٹیز ہیں مومن کی, یعنی جو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے لوگ ہیں, جو دین کے داعی ہوتے ہیں, ان کی کیا کوالٹیز ہیں, وہ ہم نے ابھی یہاں پر پڑھی. یعنی جو اہل سنت والجماعت, جو قرآن اور سنت کو فالو کرتے ہیں, ان کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں, وہ دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس سے, یعنی برائیوں سے بچے رہتے ہیں اور بھلائیاں کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام ہم سے بحسن خوبی کروائے, احسن طریقے سے کروائے, اور ہم زندگی کے آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں, اس کی اطاعت کرنے والے رہیں, اور اس کام کو سر انجام دینے والے رہیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.